سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی یہ فرمایا، فما نسیت شیئن بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عنایات روحانیہ کے بعد کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بھول گئے تھے، حالانکہ دعا میں کیا کہا، فما نسیت شیئن بعد، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا. اور ایک روایت بھول جانا منقول ہے، اس کا کیا جواب؟ نمبر اول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ایک حدیث کو بھول جانا امکان ہے کہ اس دعائے نبوی سے پہلے کا واقعہ ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعا دی اس دعا دیے جانے سے پہلے کا وہ واقعہ ہو. نمبر دو، فما نسیت شیئن بعدو کا مطلب یہ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نصیحتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص مقالے کی باتیں، اس میں سے کچھ نہیں بھولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخصوص مقالات، اس میں سے میں کچھ نہیں بھولا. مطلق اور عموم مراد نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مجھے عمومی فائدہ ہو گیا، اور عمومی فائدہ اس طریقے سے ہو گیا کہ حضور کی احادیث مجھے عام طور پر یاد رہنے لگی. اب اگر کوئی ایکات بات اس طرح آگے پیچھے ہو گئی ہو تو اس کو نسیان سے تعبیر نہیں کر سکتے. ایک آدمی 5,500 کے قریب حدیثیں سنے سناوے اور ان کے تلامذہ نقل کرے اور ان سے نقل کر کے امت کو پہنچاوے، اب اگر ان کی طرف سے ایکات حدیث کی بات ادھر ادھر ہوئی ہو تو یہ کوئی اشکال کی چیز بنتی نہیں ہے. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن بھر کے حدیثیں یاد کر لی. وعائنی، دو برتن بھر کے میں نے حدیثیں یاد کر لی. اب ایک بات ذہن میں رکھو، دو برتن کا کیا مطلب؟ دو قسم کا علم مراد ہے. علم کی دو نوع، علم کی دو قسم مراد ہے. نمبر دو، حلال اور حرام کے احکام مراد ہے، دو برتن بول کر کے مراد، حلال اور حرام کے احکام مراد لیے گئے ہیں. تیسرا مطلب سمجھو حدیث شریف کا، اگر بالفرض ان حدیثوں کو لکھا جاوے تو برتن بھرا جاوے. میں نے باقاعدہ لکھنے کا اہتمام تو نہیں کیا ہے، لیکن اگر میں وہ حضور سے سنی ہوئی حدیثوں کو لکھنا چاہوں تو اتنے کاغذ جمع ہو جائیں گے کہ دو برتن بھر آ جائیں گے. یہ تعبیر ہے گویا کہ کثرت کی. نمبر چار، میں خود تو لکھ نہیں سکا حضور کی حدیث کو، لیکن میرے تلامذہ نے احادیث کو لکھنے کا اہتمام کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حدیثیں لکھتے نہیں تھے، بعد میں انہوں نے حدیث لکھنے کا اہتمام کیا. تو حضرت ابو ہریرہ کے فرمان کا مطلب کیا کہ میں تو لکھتا نہیں، اگر میرے تلامذہ نے لکھا، اور حضرت ابو ہریرہ کے تلامذہ نے جو ان کی حدیثیں لکھی وہ اتنی لکھی کہ دو برتن بھرا جاوے. پانچویں توجیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں انہوں نے حدیثیں نہیں لکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بعد انہوں نے حدیثوں کو لکھنے کا کام کیا. شراح کی ان توجیحات کو ایک طرف رکھ کر کے ایک محاورتی بات سمجھو. محاورے میں بھی ایسی بات بولتے ہیں، بھائی تو سبق برابر لکھتا ہے، کیا کہنا تیرا، استادوں کی تقریر تو برابر لکھتا ہے، کتنا لکھ ڈالا تو نے. تو وہ بھی آج مست ہو گیا، کیا لکھا، کتنا لکھا بتاؤں. میرا لکھا ہوا جو برتن میں بھرے نے تو دو ڈیگ بھرا جاوے اتنا میں نے لکھا. اب ظاہر بات ہے کہ ایک محاورتی تعبیر ہے. کیا آپ کی کاپیاں اتنی زیادہ ہے کہ واقعی دو ڈیگ بھرا جائے؟ اور ڈیگ تو 10 کلو والی بھی ہوتی ہے اور 100 کلو والی بھی ہوا کرتی ہے. اب آدمی جب اپنی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قلیل کو بھی کثیر کی تعبیر دینے کی کوشش کرتا ہے، کہتے کہ میں ساتھیوں کی دعوت کروں گا، ڈیگ بھر کے پکاؤں گا. اب پوچھے کہ ڈیگ بھر کے یعنی کون سی، اجمیر شریف والی یا یہ کہ 10 کلو والی، کون سی ڈیگ پکاؤ گے؟ ارے بھائی ڈیگ 10 کلو والی، وہ بھی ڈیگ. تو اس طرح کی ایک تعبیر ہوتی ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ میں نے جمع کی، اگر اس کو لکھا جاوے تو اس قدر کاغذ کے اوپر لکھا جاوے کہ دو برتن بھر کر کے جمع ہو جائے، دو برتن بھرا جاوے، اس قدر مقدار میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر لی. اس کے بعد ایک تعبیر اور سمجھو. ایک حدیث کے اندر حفظتو ثلاث اجربتن کا لفظ آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جھولے بھر کر حدیث یاد کر لی. 3 جھولے بھر کر کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے یاد کر لی. تو یہ سب تعبیرات کا اختلاف ہے اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا، تعبیرات کا اختلاف ہے. تین جھولے، تو اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک جھولا ایسا ہوا کہ جو دو برتن کو سنبھالے ہوئے ایسا ہو، باقی دو جھولے چھوٹے چھوٹے ہو. غرض یہ کہ تین جھولے والی تعبیر، دو برتن والی تعبیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہوئی احادیث بہت بڑی مقدار میں ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا. اس کے بعد ایک جملہ اور سمجھو، یہاں حدیث میں کیا فرمایا، وی آ اینی، دو برتن، کہ دو برتن بھرا جاوے، اتنی حدیثیں میں نے یاد کی. دونوں برتن کا ناپ برابر برابر ہونا ضروری نہیں ہے، کہ دونوں برتن پچاس پچاس کلو کے ہو، ضروری نہیں. ایک برتن کا وزن پچاس کلو تو ہو سکتا ہے دوسرے برتن کا وزن پانچ کلو. جیسے آپ کہے کہ بھائی میں ساتھیوں کے لیے بریانی اور شولہ پکواؤں گا دو برتن بھر کر کے، تو ظاہر بات ہے کہ بریانی والا برتن بڑا اور شولے والا برتن چھوٹا، یہ طے شدہ ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ جتنا بڑا برتن بریانی کا اتنا بڑا برتن شولے کا، ایسا نہیں ہوا کرتا. بریانی کا برتن بڑا اور اس کے مقابلے میں شولے والا برتن چھوٹا. تو دو برتن جو یہاں حدیث میں تعبیر آئی، تو یہ ضروری نہیں کہ دونوں برتن کا وزن یکساں ہو، مقدار یکساں ہو. ایک برتن کی مقدار زیادہ اور دوسرے برتن کی مقدار کم، یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ آگے والے جملے کی وجہ سے کہنا پڑ رہا ہے. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّسْتُهُ، دو برتن میں سے ایک برتن کی جو حدیثیں تھی وہ تو میں نے پھیلا دی، لوگوں کو پہنچا دی. دو برتن کے بقدر حدیث حضرت ابو ہریرہ نے یاد کی، اس میں سے ایک برتن کے بقدر حدیث پھیلا دی، اشاعت کر دی، امت کو سنا دی، امت کو پہنچا دی. وَأَمَّا الْآخَرُ، بہرحال دوسرا برتن وہ میں نے نہیں پہنچایا، دوسرے برتن کی جو حدیثیں ہیں میں نے امت میں عام نہیں کی، امت میں اشاعت نہیں کی، امت میں نہیں پھیلایا. کیوں نہیں پھیلایا؟ وَلَوْ بَشَسْتُ ہو، اگر جو دوسرے برتن کی حدیثیں بھی میں پھیلانے لگوں، قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُوم، تو لوگ میری گردن کی رگ کو کاٹ دیں گے، ابو ہریرہ کو شہید کر ڈالیں گے. اگر دوسری میں برتن کی حدیثوں کی اشاعت کرنے لگوں تو ابو ہریرہ کی گردن کی رگ کاٹ دی جائے گی. اس جملے کے خاطر وہ تعبیر پہلے سمجھائی کہ دونوں برتن کا وزن برابر ہونا ضروری نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے دو برتن کے بقدر حدیثیں یاد کی، ایک بڑا برتن دوسرا چھوٹا برتن، تو سمجھو کہ بڑے برتن والی جو حدیثیں ہیں یعنی کثیر مقدار والی حدیثیں، وہ تو امت میں عام کر دی، امت میں پھیلا دی، لوگوں کو سنا دی. رہا دوسرا برتن جس کے اندر حدیثوں کی مقدار کم ہے، معمولی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو نہیں سنائی، امت کو نہیں پہنچائی. یہ کیسی تعبیر ہے کہ بھائی میں نے دعوت کا کھانا پکوایا، دو برتن پکوائے تھے، ایک برتن تو ساتھیوں کو کھلا دیا، ایک برتن چھوٹے میں وہ گھر میں رہنے دیا، وہ نہیں کھلایا، अब लोग कहेंगे कि भाई आपने बड़े बर्तन वाला खिला दिया, हाँ वो खिला दिया, छोटे बर्तन में ऐसा था कि वो कुछ मुनासिब नहीं था, जल गया था, लग गया था, तो मुनासिब नहीं था कि मैं दावत में खिलाऊं, घर में रहने दिया, हम घर वाले हैं, वो जला भुना खा लेंगे, काम चला लेंगे। घर से कि दो बर्तन की मकदार यकसा होना जरूरी नहीं, एक बर्तन की मकदार ज्यादा, दूसरे बर्तन की मकदार कम। जो ज्यादा मकदार वाले बर्तन की हदीस है वो उम्मत को सुना दे, और दूसरे बर्तन के अंदर जो कम मकदार है वो कम मकदार हजरत अबू हुरैरा ने नहीं सुनाई। क्यों नहीं सुनाई? काबू हुरैरा जो अगर इन हदीस को सुनाने जावे तो लोग उनको जबा कर डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। क्यों भाई ऐसा? इस तौजी को समझो। नंबर एक, मुस्तकबिल के अंदर जो जालिम उमरा और खुलफा आने वाले हैं उनके नाम हुजूर ने बतलाए थे, क्या आइंदा जमाने के अंदर जो उमरा जो हुक्काम मसनद इक्तदार पर आएंगे और वो जालिम होंगे, जुल्म करने वाले होंगे, नाम बनाम हुजूर ने उनकी तायिन फरमाई थी। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि अगर उनके नाम भी जो मैं बतलाना चालू कर दूं तो लोग मुझे काट डालेंगे कि अबू हुरैरा तो सारे राज खोल रहे हैं। नंबर दो, मुस्तकबिल के अंदर पेश आने वाले फितनों के बारे में जो हदीसें हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम की ताईन के साथ जो बातें फरमाई थी वो मुराद है, कि मुस्तकबिल के अंदर जो फितने आने वाले हैं और अइम्मतुल फितन उनके नाम भी हुजूर ने बयान फरमाए थे। तो कहा अगर वो हदीसे में बयान करना शुरू कर दूंगा जिसमें फितनों की वजाहत है, फितनों के नाम की वजाहत है, तो फिर वो फितन लोग मुझे काट डालेंगे। नंबर तीन, उसमें कुछ इशारिये थे, बनू मैया के दौर में जो फितने रोनुमा होने वाले थे उसके वाज़े इशारात मौजूद थे। मिसाल के तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिन रअसिस सित्तीन, साठवें साल के सिरे की अमारत से मैं पनाह मांगता हूँ। अब 30 साल तो खिलाफत अला नहजिन नबुवत बाकी रही, समझो 10 हिजरी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए और 30 साल तक खिलाफत अला नहजिन नबुवत दुनिया में बरकरार रही, और 40वें साल के ऊपर खिलाफत अला नहजिन नबुवत ख़त्म हो गई। और जब खिलाफत के 30 साल ख़त्म हुए तो हजरत हुसैन हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के 6 महीने हुए थे हजरत अली की शहादत के बाद। तो हजरत हसन ने इस्तीफ़ा दे दिया अमारत से कि भाई नाना जान ने फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत नहज नबूवत पर बाकी रहेगी, 30 साल हो गए और अब जो है मुलुकियत का अमारत का दौर आएगा, लिहाजा उस फितनों के दौर में मैं अमीर रहना चाहता नहीं हूँ, इस्तीफ़ा दे करके हट गए। ये हो गया सन 40 हिजरी। उसके बाद जो है सन 60 हिजरी के सिराने पर जो खतरनाक फितन हुकूमतें आएगी उसकी तरफ हुजूर ने हदीस में इशारा फरमाया था, औज़ु बिल्लाहि मिन रअसिस सित्तीन व अमारतिस सिबियान, के बच्चे अमीर बन जावे, बच्चों के हाथ में इक्तिदार आ जावे, छोकड़ डे अमीर और बादशाह बन जावे, उन लोगों के दौरे फितन से हिफाजत चाहता। और ठीक 60 साल के ऊपर यजीद इब्ने मुआविया की हुकूमत कायम हुई थी, تو ظاہر بات ہے کہ ایسی باتیں جو حضور نے حدیث میں اشارتاً بیان فرما دی تھی، حضرت ابو ہریرہ نے سنی تھی، وہ اگر بیان کرنا شروع کر دیتے تو لوگ حضرت ابو ہریرہ کو ذبح کر ڈالتے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے برتن والی حدیثیں میں نے نہیں سنائی، میں نے نہیں پہنچائی امت کو، اگر پہنچانے جاؤں تو لوگ کاٹ ڈالے مجھے. یہ ہیں علم کا معاملہ بھائی. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی تھی، اعوذ باللہ من رأس الستین وامارت السبیان، وہ دعا قبول ہوئی، اور سن 60 ہجری سے ایک سال پہلے 59 میں حضرت ابو ہریرہ دنیا سے چلے گئے. فتنوں کے دور سے اللہ بچاوے، یہ بھی نعمت ہے. اسی لیے حدیث میں دعا آتی ہے نا، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ آپ اگر کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو فتنہ آنے سے پہلے مجھے اٹھا لینا، وہ فتنے مجھے دیکھنے نہیں ہے. یہ حدیث میں دعا آئی ہے بھائی، اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال یہ سب چیزیں لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا، علم کی حفاظت کرو، علم کو یاد رکھو. ابو ہریرہ دو دو برتن بھر کے حدیثیں یاد رکھ رہے ہیں، دو دو برتن بھر کر کے حدیث کو اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں، حضور سے دعا بھی کروا رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں اور علم کو یاد کرنے کا سلسلہ قائم کیے ہوئے ہیں. جی باب الانصات للعلماء، ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ طالب علموں کو علم حدیث حاصل کرنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے. اور ادب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ علم اور حدیث کی بات پوری سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے خاموشی ضروری ہے. علم کی بات اگر کامل سمجھنا ہو خاموش ضروری ہے. جنات جیسی شریر مخلوق وہ بھی جب علم کی مجلس میں پہنچے، فلما حضروه قالوا انصتوا، تو انہوں نے بھی خاموشی کو لازم پکڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں پہنچے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو جنات نے بھی سوچا کہ ہم اب علمی مجلس میں آ گئے، نبی کے پاس قرآن کی مجلس میں آ گئے. تو فلما حضروه قالوا انصتوا، چپ، خاموش رہ کر کے علم حاصل کرو، یہ علم کا ادب ہے. دوسری بات، قرآن مجید نے بھی ہم کو یہ ادب سکھلایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سننا اور خاموش ہو جانا، یہ ادب. حدیث اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لہذا قرآن کی مجلس میں بھی خاموشی، حدیث شریف کی مجلس میں بھی خاموشی. نمبر 3، انسان اگر اپنی کسی گفتگو میں لگا ہوا ہو، اتنے میں کوئی عالم دین علمی بات بیان کرنے لگے تو انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے. ساتھی آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں کاروبار کی، ضروریات کی، آپس میں کوئی مذاکرہ مشورہ ہو رہا ہے، اتنے میں کسی عالم دین نے مسائل بیان کرنا شروع کیا، دین کی بات بیان کرنا شروع کی، اب سب کی ذمہ داری ہے خاموش ہو جاؤ، ये दीन का अदब है। नंबर चार, इल्मी मसाइल के खातिर जिक्र से खामोश किया जा सकता है। आप जिक्र कर रहे हो, आप तिलावत कर रहे हो, इस दरमियान को इल्मी मसले का ऐलान करना है तो ऐलान कर दो, भाई जिक्र रोक दो, तिलावत रोको, अभी मसले का ऐलान हो रहा है सुनो। तो कोई आदमी वहां इश्काल न करे, देखो नहीं जिक्र से रोक रहा है, कुरान की तिलावत से रोक रहा है। अरे जिक्र और तिलावत से ज्यादा अहम है जिस मसले का ऐलान हो रहा है। तो मसाइले शरईया इतनी अहम चीज है कि उसके खातिर जिक्र और तिलावत से रोकने की गुंजाइश है। सहाबाए किराम हज में थे, लब्बैक पढ़ने में मशगूल थे, इतने में मसले का ऐलान करना था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलवाया कि खामोश, सबको खामोश करो। हालांकि हज लब्बैक चालू, लेकिन वक्त आ गया मसले का तो ऐलान करवाया कि सब खामोश और अब मसला सुनो। पांचवी बात एक अहम और नाजुक बात, उस्ताद जब दी इल्म की बातें बयान करे, हदीस की बातें बयान करे तो तलबा खामोशी से सुने और इस्तिफादा करे। उस्ताद की तकरीर के दौरान तलबा का निजी गुफ्तगु करना ये इल्म और अहले इल्म की गुस्ताखी है। तो हदीस बयान हो रही है, सबक बयान हो रहा है, खामोशी से सुनो। उस वक्त पर भी आप बातचीत करने लग जावे आपस में तो ये इल्म और हदीस की जो बात बयान की जा रही है उसकी गुस्ताखी हो रही है, बेअदबी हो रही है। और उससे आगे की बात ये है कि उससे उस्ताद के दिल में तकद्दुर पैदा होगा। तकद्दुर यानी दिल के अंदर मेल आएगा, नाराजगी आएगी कि मैं हदीस पढ़ा रहा हूँ, सबक पढ़ा रहा हूँ, ये आपस में बात कर रहा है, इसके दिल में मेरी बात की अहमियत नहीं है, वो मेरी बात को अहमियत से लेता नहीं है। उस्ताद के दिल में तकद्दुर, छोटे काप से तकद्दुर पैदा होगा और वो तालिबे इल्म के लिए इंतहाई मुजिर चीज है कि उस्ताद के दिल में तकद्दुर आ जावे। इसलिए चाहे कितनी भी अहम गुफ्तगु हो, सबक के दौरान बिल्कुल बातचीत नहीं, ध्यान से सबक सुनो। सबक के दौरान आपस में बातचीत नहीं करने की, जबान से भी नहीं, चिट्ठी लिख कर के भी नहीं, व्हाट्सएप पर चैट करके भी नहीं, किसी तरह भी आपस में बातचीत नहीं करने की, ये इल्म की बेअदबी है, इल्म की गुस्ताखी है भाई, ये काम नहीं होना चाहिए। जी हजरत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए एक बात ये मशहूर है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 दिन पहले ईमान लाए, लेकिन सही बात यह है कि उससे ज्यादा दिन पहले ईमान लाए, चूंकि ये वाकया हज्जतुल विदा का है और हज्जतुल वदा के मौके पर हजरत जरीर हालत ईमान में मौजूद है हज में, तो ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिम्मेदारी सौंपी। हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर कोई गैर मुस्लिम हज में शामिल नहीं हुआ, सबकी पाबंदी इजाजत मनसूख हो चुकी थी, فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اعلان ہو چکا تھا 9 ہجری میں, اور حضرت جریر حجت الوداع میں موجود ہے. کیا نتیجہ نکلا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الوداع کے موقع پر ایمان لا چکے تھے, اور حجت الوداع ذی الحج میں ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی وفات سے 50 دن سے بھی زیادہ پہلے حضرت جریر ایمان لا چکے تھے. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجت الوداع, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حجت الوداع میں فرمایا استنسیت الناس, لوگوں کو خاموش کرو, خاموش کرو لوگوں کو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بس یہ ہیں استدلال, یہ لوگ ذکر میں مشغول ہے, لبیک پڑھنے میں مشغول ہے, سب کو خاموش کرو. معلوم ہوا کہ کوئی عالم شیخ مرشد مربی حدیث بیان کرے تو سب لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے. فقال, یہ یوم النہر کو خطبے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو جو خطبہ دیا تھا حجت الوداع میں, اس خطبے سے پہلے مجمع کو خاموش کرنا مراد ہے. فقال, آپ نے کیا فرمایا, لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, تم میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا حج کے اندر موجود رہنے کے بعد کافر مت ہو جانا. آج کے اس مبارک مجمع میں تم جمع ہوئے, حج کیا تم نے, موقف میں آئے, حج کی سعادت تمہیں نصیب ہوئی, اتنی مبارک سعادت حاصل تمہیں ہوئی, اب آئندہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو, آئندہ اپنی زندگی میں اچھے احوال پیدا کرو. گویا حج جیسی سعادت کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے اندر خوشگوار تبدیلی پیدا کرنے کی ترغیب عطا فرمائی. ایک مطلب یہ, دوسرا مطلب کیا ہے, بادی کا مطلب بعد وفاتی, کہ ابھی تو میں زندہ ہوں, میری موجودگی میں تم آپس میں لڑو گے نہیں, لیکن میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم آپس میں لڑائیاں چالو مت کر دینا. نبی کا وجود امت کے لیے قتل و قتال فتن و فساد سے رکاوٹ کا ذریعہ, لیکن کہا میں دنیا سے چلا جاؤں, میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم آئندہ قتل و قتال اور جھگڑوں کے دروازے مت کھول دینا. دیکھو جہاں کہیں بڑا مجمع جمع ہوتا ہے نا, وہاں شور شرابہ تو ہوتا ہی ہے, اور شور شرابے کے اندر بات کان میں برابر پہنچتی نہیں ہے. اب یہاں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع حجت الوداع میں, اتنا عظیم مجمع, اور اتنے عظیم مجمع کے اندر کچھ نہ کچھ تو آوازیں بلند ہوگی. اب آوازیں بلند ہوگی تو بات کانوں تک کما حق کہو نہیں پہنچ سکے گی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہ پہلے خاموش کروایا, اور خاموش کروانے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا, لا ترجعوا بعدی کفارا. اس حدیث کو بہت سے حضرات نے ظاہر پر محمول کیا ہے, کس طرح ظاہر پر محمول کیا, میرے بعد تم کافر مت بن جانا. اور دوسرا مطلب یہ کافروں کے مشابہ مت بن جانا. کافر کے مشابہ مت بننا یعنی کافر لوگ اپنے مفادات کے خاطر کچھ بھی کر ڈالتے ہیں, اپنے مفاد کے لیے آپس میں لڑ بھی لیتے ہیں, تو تم ایسے مت بن جانا. دیکھو ان کے یہاں اپنا مفاد سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے, اپنا فائدہ, اپنے فائدے کے لیے وہ سگے باپ کو مار سکتے ہیں, سگے بھائی کو مار سکتے ہیں, بیوی کو بچوں کو داؤ پر لگا سکتے ہیں. ان کے یہاں اپنا مفاد سب سے زیادہ مقدم چیز ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ بھائی تم مفاد پرست مت بن جانا, کہ اپنے مفاد کے لیے تم کافروں جیسے ہو جاؤ, ان کے مشابہ ہو جاؤ, آپس میں گردنیں مارنے لگو, آپس میں قتل و قتال کرنے لگو, آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ. ایسا مت ہونا, بلکہ تم میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اخوت ایمانی کے تقاضے پورے کرنا, اور آپسی قتل و قتال, آپسی جنگ و جدال اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. ذاتی مفادات کے مقابلے میں ایمانی مفادات, ذاتی مفادات کے مقابلے میں مسلمانوں کے اجتماعی مفادات, اس کو ہمیشہ ترجیح دینا اور اس کا خاص طور پر لحاظ رکھنا. اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی. دیکھیے ترجمۃ الباب سے مناسبت تو یہ ہے, استن ستن ناس, لوگوں کو خاموش کر دو, بس یہ ہے ترجمۃ الباب. کہ جب کوئی عالم بیان کرے, استاد حدیث بیان کرے, تو سب لوگ خاموش رہ کر کے دھیان سے سنیں. یہ ہے علم کا اور عالم کا ادب. جی باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیکل العلم الی اللہ تعالی. ترجمۃ الباب کا خلاصہ کیا ہے؟ عالم چاہے واقعتاً سب سے بڑا عالم, لیکن اس کے لیے بہتر اور پسندیدہ یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سب سے کم درجے کے علم والا سمجھے. کوئی عالم ہے آپ کے جیسا واقعتاً بڑا سی علم آدمی, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی زبان سے جملہ ایسا استعمال کرے کہ میرے پاس تو کچھ بھی علم نہیں ہے, میں قلیل العلم ہوں, میں بے علم ہوں. اس طرح بولے اور اس طرح سمجھے, یہ ہیں تواضع کا تقاضا. حقیقت میں آپ علامہ ہو, حقیقت میں علم کا بڑا انبار آپ نے جمع کر لیا ہے, لیکن آپ کی زبان سے جملے, آپ کی سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ میرے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے, قلیل العلم ہوں, بے علم بے بضاعت ہوں. یہ ہیں عالم دین کے علم کے تواضع کا تقاضا. نمبر دو, آپ کو کوئی پوچھے کہ بھائی سب سے بڑے مولانا کون ہیں, تو آپ کو سر جھکا کر گردن ہلا کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے اس زمین پر العبد الضعیف ہی ہے, بلکہ اللہ کے حوالے کر دے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم کہ سب سے بڑے عالم کون ہیں. تیسری بات, جس عالم میں غرور ہوتا ہے اس کا فیض عام نہیں ہوتا ہے. جس عالم میں تواضع ہوگی اس کا علم فیض عام ہوگا, اور جس عالم میں تواضع نہیں ہوگی غرور ہوگا اس کا فیض عام نہیں ہوگا. اس لیے مولویوں تواضع سے رہو تو تمہارے علمی فیض کو اللہ عام کریں گے. آپ جانتے ہیں نا پیچھے حدیث گزری, بارش جو گرتی ہے تو نشے بھی زمین پر پانی آتا ہے, اونچی زمینوں پر سے پانی آگے چلا جاتا ہے. اپنے اندر تواضع ہوگا تو تمہارا علمی فیض چلے گا, اور تواضع نہیں ہوگی تو تمہارا علمی فیض نہیں چلے گا. اسی لیے تواضع پیدا کرنا بہت ضروری ہے. تیسری چیز, ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں علم کی نسبت سے چلے جاؤ, مقیم ہو جاؤ, اور چھوٹے گاؤں میں شیخ الکل فی الکل آپ ہی ہو. یعنی ماں مفتی اعظم کون, آپ مدظ اللہ العلی. یہاں شیخ الشیوخ کون, آپ محترم. یہاں کے سب سے بڑے علامہ کون, جناب والا. سب کچھ آپ کی ہے چھوٹے گاؤں کے اندر. اب کوئی جاہل بیچارہ آدمی آئے اور پوچھے مولانا اپنے گاؤں میں بڑے مولانا کون, تو اس موقع کے اوپر کہنے کا, اللہ جانتے ہیں کون بڑے مولانا. حالانکہ چھوٹے گاؤں میں آپ کی ہی شخصیت متعین ہے, مشخص ہے, معروف ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ اللہ کے حوالے کر دو. چوتھی بات, علماء میں انانیت نہیں ہونی چاہیے. انانیت, واقعی بات بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت کو جانتے ہیں کہ سب سے بڑا علم والا کون. اسی لیے آدمی اپنے اندازے سے کچھ نہ کہے. بہت سے لوگ اپنے اندازے سے بات بولتے ہیں. اپنے اندازے سے کچھ مت بولو. وہ فارسی میں آپ نے پڑھا ہے نا, ہر گوشارا گھما مبر کے خالص شاید کے پلنگ خفتہ باشا. کسی کونے کے بارے میں مطمئن مت رہو کہ یہ خالی ہوگا, شاید کوئی چیتا وہاں سویا ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا گاؤں ہے, ہماری بستی ہے, میرے پاس جو کتابیں ہیں, میرا جو وسیع مطالعہ ہے, میری جو علمی گہرائی اور پختگی ہے, تو اس بستی میں تو سب سے بڑا شیخ اور علامہ میں ہی. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی بستی کے اندر کوئی عالم غیر معروف جو شریعت کے مسائل کو بہت زیادہ جاننے والے ہو اور آپ کے علم کے اندر نہ ہو, وہ موجود ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. اس وجہ سے کبھی بھی آدمی کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. جی بس یہ روایت بخاری شریف میں کئی جگہوں کے اوپر ہے, इससे पहले भी ये रिवायत आ चुकी, लेकिन यहाँ कुछ तफसीलात ज्यादा है। हजरत सईद इब्ने जुबेर रहमतुल्ला अलैह कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा से अर्ज किया, नौफे बिकाली कुछ बहसे खड़ी करते रहते हैं। अब समझो ये नौफे बिकाली कौन है, इसको दो तरह पढ़ा गया है। एक है नौफे बिकाली, बाका कसरा, तो उस सूरत में काफ के ऊपर तकफीफ, नौफे बिकाली। नंबर दो, नौफे बक्काली, बाका फतहा और काफ के ऊपर तशदीद। इनका नाम क्या है? नौफ इब्ने फदाला अल बक्काली अल बिकाली, नौफ इब्ने फदाला। यमन के अंदर बिकाल एक कबीले का नाम है, उस यमन के कबीले बिकाल की निस्बत से इनको बिकाली कहा जाता है। उनकी वालिदा हजरत काबे अहबार के निकाह में थी, इसलिए ये काबे अहबार के रबीब कहलाते हैं। यानी इनके वालिद तो नहीं है काबे अहबार, इनकी वालिदा ने काबे अहबार से पहले कहीं और निकाह किया था, वहां से ये नौफ पैदा हुए। बाद में उनकी वालिदा ने शादी कर ली काबे अहबार से, तो काबे अहबार की परवरिश में ये रहकर बड़े हुए, इसलिए काबे अहबार के ये परवरदा है और रबीब है। इनकी बहस हुई और नजरियात के अंदर कुछ इख्तिलाफ हुआ। पीछे जहां ये रिवायत गुजरी थी वहां बहस हजरत हुर इब्ने कैस से थी, दोनों जगह बहस है लेकिन बहस का उन्वान और अफराद अलग अलग है। पीछे जहां ये रिवायत गुजरी थी वहां हजरत हुर इब्ने कैस से बहस हुई थी और वो सहाबी है हजरत हुर इब्ने कैस, और वहां बहस का उन्वान ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिसके पास सफर करके गए वो कौन है, साहिबे मूसा कौन है, वो उस रिवायत में। यहां बहस हो रही है गहरे सहाबी से, नौफे बिकाली ताबी है, उनसे बहस हो रही है। और यहां बहस का उन्वान ये है कि कुरान के अंदर जो वाकिया है उस वाकिये के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम से मुराद कौन से मूसा है, मूसा की ताईन के सिलसिले में ये बहस हो रही है। तो देखो दोनों जगह बहस का उन्वान अलग अलग है, ये जहन में रखना। यहां हजरत मूसा से कौन से मूसा मुराद, और दूसरी बात ये कि यहां बहस सहाबी से हो रही है। अब नौफे बकाली का क्या कहना था, यज़ुमु अन्न मूसा लैस मूसा बनी इसराइल, कि ये जो वाकिया कुरान में आया है ये मूसा इसराइली वाला वाकिया नहीं है, यानी खानदाने बनू इसराइल के मशहूर जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा का वाकिया नहीं है, बल्कि किसी और मूसा का ये वाकिया है। खानदाने बनू इसराइल के जलीलुल कदर साहिबे तौरात मशहूर साहिबे शरीयत नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुराद नहीं है। بلکہ یہ واقعہ کسی اور موسیٰ کا ہے. سمجھے نوفے بکالی کا مسئلہ. نوفے بکالی کیا کہتے تھے؟ ایک دوسرے موسیٰ ہے. کون سے؟ موسیٰ ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام. مراد ہے موسیٰ ابن میشا, میم یا شین الف, اور بعض لوگ بعد میں نون بھی کہتے ہیں, موسیٰ ابن میشان یا موسیٰ ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب. گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے, وہ موسیٰ ابن میشا مراد ہے, اور بعض حضرات ان کی نبوت کے قائل ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے موسیٰ ابن موسیٰ موسیٰ ابن میشا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے. لیکن دونوں نبی میں فرق, یہ ہے موسیٰ اسرائیلی جلیل القدر نبی, بڑے اونچے مرتبے والے صاحب تورات نبی, اور موسیٰ ابن میشا اگر ان کی نبوت مسلم ہے تو وہ تھوڑے کم درجے کے, اتنا اونچا درجہ نہیں جو درجہ موسیٰ اسرائیلی نبی کا درجہ ہے. تو اب اختلاف سمجھ میں آیا کہ نوفے بکالی کا کیا کہنا تھا, کہ قرآن میں جس موسیٰ کا واقعہ ہے وہ مشہور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ اسرائیلی کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے موسیٰ ابن میشا کا واقعہ ہے. بھائی کیوں, تمہیں کیا تکلیف کہ یہ موسیٰ مراد نہیں ہے اور وہ موسیٰ مراد ہے؟ تو دراصل یہودیوں کو ایک دوسری تکلیف تھی. تکلیف یہ تھی کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ اسرائیلی کو اپنا نبی مانتے ہیں, کہ ہم ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں, ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. یہود اپنے آپ کو شرع موسوی کے اوپر مانتے ہیں. جب ان کو اپنا قائد رہنما اپنا نبی مانتے ہیں تو اپنے نبی کی شان بھی بڑی رہنی چاہیے, شان نیچی نہیں رہنی چاہیے. اور قرآن کے واقعے سے یہود ایسا سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان گھٹ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانے کے لیے اللہ نے فرمایا. چونکہ قرآن کے واقعے کا خلاصہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجمع البحرین پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے اور اس کو ہم نے ایک علم دیا ہے, جاؤ اور جا کر ان کے پاس علم حاصل کر کے آؤ. تو اب کیا نتیجہ نکلا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی صاحب تورات نبی, اور ان کو ایک غیر معروف آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو اس سے ان کی شان ذرا کم معلوم ہوتی ہے. اس کو کہتے پیر نمی پرند مریدامی پران, پیر نہیں اڑتا مرید اڑاتے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو غیر معروف آدمی کے پاس علم حاصل کرنے جانے میں کوئی شرم نہیں ہے, اور بنو اسرائیل کو دکھا ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کیوں دوسرے کے پاس علم حاصل کرنے جاوے, یہ ہے جھنجھٹ. اس لیے یہ نوفے بکالی نے یہ جھنجھٹ کھڑی کی کہ قرآن کے اندر جس موسیٰ کا واقعہ ہے یہ موسیٰ اسرائیلی نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ ابن میشا ہے. یہ ہوا تو حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عرض کیا کہ نوفے بکالی خیال کرتے ہیں کہ موسیٰ جن کا قصہ قرآن میں آیا ہے یہ وہ موسیٰ نہیں ہیں جو خاندان بنو اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہے، انما ہوا موسیٰ آخر، وہ کوئی اور موسیٰ ہے۔ جب ابن عباس نے یہ بات سنی تو حضرت ابن عباس کیا کہنے لگے، کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹا کہیں گا۔ حضرت ابن عباس نے کس کے لیے کہا، نوف کے لیے، کہ جھوٹا اللہ کا دشمن۔ دیکھو اس جملے کو آپ سمجھنا ہے کہ ابن عباس نے اتنے جلال میں کیوں یہ جملہ فرمایا کہ اللہ کا دشمن جھوٹا ہے۔ پہلی بات، یہاں ابن عباس کا موضوع بحث سامنے جس فرد سے ہیں وہ صحابی نہیں ہے، نوف صحابی نہیں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی ہے، اونچے مقام کے ہیں، اور نوف کا درجہ نیچا ہے۔ اور بڑوں کی ایک عادت رہی ہے، خاص طور پر بڑے جب ذی علم ہو، کہ اگر چھوٹا کوئی غلطی کرے تو وہ جلال میں آ کے ڈانٹ ڈپٹ کے جملے بول دیتے ہیں، یہ ایک عام ماحول ہے کہ بڑے جب چھوٹوں کی طرف سے کوئی فائش غلطی سامنے آتی ہے تو جلال میں آ کر کے ڈانٹ ڈپٹ میں جملے کہہ ڈالتے ہیں۔ تو صحابی کے سامنے نوف کی ایک غلط بات سامنے آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دین کی نسبت کے اوپر جلال آ گیا، اور جلال میں کہہ دیا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر دو، دوسری توجیہ سمجھو، کذب بمانا اخطأ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جملے کا مطلب نوف نے غلطی کی، جھوٹ کا ایسا نہیں، نوف نے غلطی کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن میں موسیٰ اسرائیلی ہی مراد ہے، لیکن نوف غلطی میں ہے کہ وہ موسیٰ اسرائیلی کیوں نہیں مانتا۔ واقعتاً قرآن میں موسیٰ اسرائیلی ہی مراد ہے، نوف غلطی کر رہے ہیں۔ نمبر تین، علماء حقانیین باطل بات کو اس طرح کے سخت انداز میں تعبیر کرتے ہیں۔ علماء ربانیین، علماء حقانی باطل بات کو اس طریقے سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غضب لوجہ اللہ، اللہ کے خاطر غصہ۔ اب کوئی آدمی صریح کوئی غلط بات پھیلاتا ہو تو علماء ربانیین کو جلال آ ہی جائے گا، اور جلال اور غصے میں آ کر کے نہ بولنے کے جملے بھی بول ڈالتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دینی حمیت، دینی غیرت، کہ ایک صریح غلط بات یہ آدمی چلا رہا ہے، اس لیے وہ جلال اور غضب کے اندر آ گئے۔ نمبر چار، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ نوف بقالی کے ایمان کے سلسلے میں کسی زمانے تک حضرت عبداللہ ابن عباس کو پورا اطمینان نہیں رہا ہو، کیونکہ یہ سب جو ہے دوسرے مذہب سے ایمان میں داخل ہوئے تھے، تو کہا ممکن ہے کہ ایک عرصے تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کو ان کے ایمان کے بارے میں کچھ تردد رہا ہو، اس لیے انہوں نے اس طریقے کا جملہ ارشاد فرمایا۔ باقی بعد میں تو نوف کا ایمان قوی ہونا، بلکہ دمشق کے اندر وہ علم کے مرجع بن گئے تھے، ان کی ولایت مشہور و معروف ہو گئی تھی، لوگوں میں مسلم ولایت ہو گئی تھی. لیکن ایک عرصے تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے بارے میں کامل اطمینان نہ رہا ہو اور ان کے بارے میں تذبذب رہا ہو، اس لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے کیا مطلب؟ بڑی غلطی کرتا ہے. قرآن کے اندر جس موسیٰ کا واقعہ آیا ہے، یہ موسیٰ اسرائیلی ہی مراد ہے، نہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے حضرت موسیٰ ابن میشا. یہ کہہ کر کے تردید فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پورا قصہ وہ سناتے ہیں، جس قصے کی بنیاد کے اوپر پوری تفصیلات سامنے آتی ہے کہ بھائی کیا قصہ ہوا، کس طریقے سے واقعہ ہوا.